الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والقرآن المجيد: وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات الله. أذان عالی قدر بارہ دن جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ سورہ علم نشہ کا ایک مختصر سا سورہ تھا. اپنی جانب سے میں نے کوشش کی تھی کہ اسے جلد سے جلد دو چار دن کے اندر اندر ختم کر دیا جائے، مگر نہ جانے پروردگار عالم نے آپ کے حسن سماعت میں برکت پیدا کر دی یا میرے تکلم میں برکت پیدا کر دی. بہرحال اس سورے کو بیان کرتے کرتے بارہ دن گزر گئے. ویسے تو اس سورے کے سارے مطالب مکمل ہو چکے ہیں، اور کل کی تاریخ چونکہ امام حسن کی ولادت کی تاریخ ہے، لہذا عام طور پر ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. تو آج کا ایک دن میرے پاس جو بچا تھا، مناسب نہیں سمجھا کہ میں کسی باقاعدہ ایک سورے کی تفسیر یا تفہیم کو شروع کرتا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو موضوع میں نے بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا تھا، خلا کا موضوع، اسے کم از کم آج مکمل کر دوں. اور اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ، بلکہ بہت اہم مسئلہ اس سال بننے والا ہے، وہ ہے چاند کا مسئلہ. پچھلے سال تو وہ مسئلہ نہیں بنا تھا، مگر اس سال لگ رہا ہے کہ پھر وہ جنگ و قتال والا مسئلہ بننے والا ہے. چنانچہ چاند کے مسئلے کو اگر پہلے سے آپ نے پیش نظر رکھا ہوگا، تو اگر چاہیے 15 دن پہلے آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے گا، مگر ایک مطلب ذہن نشین ہو گیا تو 15 دن بعد یہ مسئلہ بہت کام آئے گا کہ ہمیں عید منانی ہے یا نہیں منانی ہے. اب جتنی پروردگار کی توفیق ہوئی اس حساب سے میں آپ کے سامنے معروضات پیش کرتا رہوں گا. صلوات علی محمد و آل محمد. خلا کی جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جتنی تعداد میں طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اس کے اعتبار سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لیے دوسرا راستہ خلا کا بھی ہے. چونکہ طلاق دینا لڑکے کا حق ہے اور خلا لینا لڑکی کا حق ہے، اس مس کنسپشن کی وجہ سے خلا کے کیسز ایسا لگ رہا ہے کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، ایک پہلی بات تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عام طور پر کچھ ایسے مقامات پر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جہاں پر طلاق ہو گئی. طلاق یعنی دینا تھی اس کو طلاق دے دی، یہ لڑکی والوں نے زبردستی طلاق لے لی، مگر سال دو سال چار سال گزرے تو پھر ساری اچھائیاں یاد آنے لگی، شوہر کو بھی بیوی کی ساری اچھائیاں یاد آنے لگی اور بیوی کو بھی شوہر کی ساری اچھائیاں یاد آنے لگی، یہ تم نے غلط کیا، طلاق تم نے لے لی، یہ طلاق تو ٹھیک نہیں تھی. اب کوئی راستہ ہے یا راستہ نہیں ہے؟ راستہ ہے یا راستہ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کیا اب دوبارہ شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. تو جب یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ طلاق ہو گئی اور اب دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو برادران اہل سنت کے یہاں ایک مسئلہ مشہور ہے، حلالہ. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ حلالہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کے نکاح کی اجازت ہوتی ہو ہمارے یہاں؟ دیکھیے یہ بات طے ہے کہ حلالہ فقط اہل سنت کے یہاں نہیں ہے، حلالہ ہمارے یہاں بھی ہے اور میں بھی گزارش کروں گا کیسے. لیکن وہ سارے افراد کے جو کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے طلاق دے دی اور طلاق کے سال دو سال پانچ سال کے بعد اگر یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ پھر دوبارہ نئے سرے سے نکاح کریں، تو ایسی صورت میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. یہ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے بھی یہ نکاح کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی قباحت نہیں. ہمارے یہاں کوئی قباحت نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے یہاں اول تو تین طلاقیں دی ہی نہیں جا سکتی، اور اگر فرض کیجیے کہ کسی نے تین طلاق دے بھی دی ہے تو تین ملا کے ایک ہی بنے گی، وہ تین نہیں بنے گی. وہ حلالے کا مسئلہ آتا ہے وہ تین طلاقوں کے بعد آتا ہے، جو عام طور پر معاشرے میں کیس پیش نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایک فرضی مسئلہ ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. مگر عام حالات میں جو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کے سال دو سال کے بعد خیال آتا ہے کہ نہیں پھر دوبارہ نئے سرے سے یہ گھر بسانا چاہیے اور پھر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے یہاں نکاح ہو سکتا ہے. ایک مسکنسپشن تو یہ دور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے مگر کئی سالوں سے میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں، پانچ سال سات سال دس سال بلکہ بیس سال سے الگ رہ رہے ہیں، آپس میں طلاق نہیں ہوئی مگر اس کے باوجود ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، شوہر کہیں پر رہ رہا ہے، بیوی کہیں پر رہ رہی. ہو سکتا ہے کہ شوہر پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے اور پاکستان سے باہر کہیں رہ رہا ہے اور اس نے طلاق نہیں دی اس کو. جب طلاق نہیں دی ہے تو اب ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی شوہر کو تو اتنے سال ہوئے باہر گئے ہوئے، دس سال سے وہ باہر ہے اور کسی طرح کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا ہے، تو کیا یہ نکاح باقی بچا یا نکاح باقی نہیں بچا، یعنی ختم، یہ رشتہ ختم ہو گیا؟ یہ سوال اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ پھر لڑکی کا دوسرا نکاح کرنا ہوتا ہے تو لڑکی کا دوسرا نکاح کرنے سے پہلے جب عام طور پر لوگ یہ رائے دینے جاتے ہیں کہ بھائی آپ کی طلاق نہیں ہوئی لہذا پہلے طلاق لینا چاہیے پھر دوسرا رشتہ کرنا چاہیے، تو بہت سارے لوگ مشورہ دینے والے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ نہیں طلاق کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ تو دس سال سے رشتہ منقطع ہے، یہ تو دس سال سے آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اگر اتنے لمبے عرصے تک آپس میں کوئی تعلق نہ رہے تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، لہذا طلاق ہو گئی. یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فتویٰ بتا رہا ہوں آپ کو کہ طلاق خود بخود نہیں ہو سکتی ہے، چاہے میاں بیوی دس سال تک الگ رہیں بیس سال تک الگ رہیں لیکن طلاق خود بخود نہیں ہو سکتی ہے. طلاق کے لیے باقاعدہ صیغہ پڑھنا پڑے گا تب جا کے طلاق ہوگی، اس سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی. لہذا اگر میاں بیوی بیس سال سے بھی الگ رہ رہے ہیں اور شوہر نے تو اپنی دوسری زندگی بسا دی ہے، وہ تو دوسرے ملک میں ہیں، وہاں اس نے بیوی کر لی ہے، اس کے بچے ہیں، سب کچھ ہے، یہاں اس بیوی کو اس نے اکیلا چھوڑا ہوا ہے، یہاں جو چھوڑا ہوا ہے، تو اگر طلاق نہیں دی ہے تو اب تک طلاق نہیں ہوئی، طلاق کا صیغہ جاری کرانا پڑے گا، اس سے پہلے طلاق نہیں مانی جائے گی. یعنی اتنے لمبے عرصے تک کوئی رشتہ قائم نہ ہونا یہ خود بخود طلاق نہیں بنا دیتا ہے، اس یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو پہلا پہلو تو یہ تھا کہ اگر طلاق ہو جائے تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے، دوسرا پہلو یہ کہ اگر طلاق کا صیغہ نہیں پڑا گیا تو درمیان میں شاید کتنا ہی عرصہ گزر جائے یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، یہ اب بھی میاں بیوی ہیں. اور اگر بس یہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ آپس میں دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں اور آپس میں دوبارہ حق زوجیت ادا کرنے لگتے ہیں، تو ان کو درمیان میں کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح کے یہ لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نکاح بیس سال پہلے ہو چکا ہے اور درمیان میں کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے. خلع کا معاملہ جس کی میں نے گزارش کی کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رائٹ اسلام نے لڑکی کو دیا ہے، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. خلع کے معاملے میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر لڑکی خلع لینا چاہتی ہے تو فقط اس بنیاد پر خلع نہیں لے سکتی کہ لڑکا ہمیں طلاق نہیں دے رہا تو چلو ہم خلع لے لیتے ہیں. بھائی طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو مہر دینا پڑتا ہے، تو مہر دینے سے بچنے کی خاطر وہ طلاق نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے، ہم مہر نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم مہر معاف کر کے خلع لے لیں گے. لہذا لڑکی والے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مہر معاف کر کے یا کچھ پیسے دے کے خلع لے لیں گے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ میں بطور خاص اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں کچھ ادارے بھی ایسے ہیں اور کچھ نام نہاد علماء بھی ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے دھڑا دھڑ خلع کے سرٹیفکیٹ بنا بنا کے دے رہے ہیں. اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ ادارے بھی بنا رکھے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے یعنی ادارے بنا رکھے ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، وہ اپنے نام کا کوئی ادارہ کھول لیتے کوئی حرج نہیں ہوتا. انہوں نے اس ادارے کا نام بھی رکھا ہے شریعت بورڈ. اب شریعت کے کا لفظ جب آتا ہے تو خود بخود لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو شریعت کے دائرے میں کام کرتے ہوں گے، جو کام بھی کرتے ہوں گے شریعت کے تحت کرتے ہوں گے. تو نام بھی رکھا ہے شریعت بورڈ. اچھا شریعت بورڈ بھی کراچی میں ایک نہیں ہے، یاد رکھے گا، وہ بھی کئی ہیں. تو ایسے ادارے بھی اگر بنے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے بھی اگر خلع کے سرٹیفکیٹ جاری ہو رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ کیا انہوں نے شرائط کے مطابق خلع جاری کی ہے تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر شرائط کے مطابق خلع جاری نہیں کی ہے تو شریعت بورڈ نے بھی اگر خلع جاری کر دی ہے تو وہ بیکار ہے، وہ خلع بھی بیکار ہو گئی. اب آئیے امپورٹنٹ شرائط کیا ہیں خلع کی. امپورٹنٹ شرائط، اس کا تذکرہ میں نے کل مختصر طور پر آپ کے سامنے کیا تھا. ایک بہت اہم شرط یہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے سے نفرت ہو چکی ہو تو لڑکی خلع لے سکتی ہے، ورنہ خلع نہیں لے سکتی. کچھ چند مثالیں میں نے پیش کی تھی کہ سسرال والے اچھے نہیں لگتے، شوہر کماتا نہیں ہے، شوہر باہر چلا گیا ہے، چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ خلع لے لو. یہ جتنے دوسرے اسباب بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی دوسرے ریزنز ہیں، ان ریزنز میں اگر درمیان میں یہ بات کہیں نہیں ہے کہ لڑکی کو لڑکے سے کراہت ہو چکی ہے، نفرت ہو چکی ہے، اس کے بغیر خلع نہیں ہو سکے. اگر لڑکی کو لڑکے سے نفرت ہو جائے تو اس میں بھی ایک سٹیپ اور آگے ہے، اتنی نفرت ہو جائے کہ وہ حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کر دیں، منع کر دیں حق زوجیت ادا کرنے، اتنی نفرت ہو جائے تو ایسی صورت نہیں وہ خلع لے سکتی ہے، ورنہ خلع نہیں لے سکتی، ورنہ اس کی خلع باطل ہے. اچھا خلع باطل ہوگا تو خلع باطل ہوگی تو کیا ہوگا، اس کی تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں. تو ایک امپورٹنٹ شرط تو یہی ہے کہ لڑکی کو اس قدر شدید نفرت ہو جائے لڑکے سے، ساس سے نہیں، نن سے نہیں، وہ تو ویسے ہی ہوگی، لڑکے سے اتنی نفرت ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں حق کے زوجیت ادا نہیں کروں گی، تو ایسی صورت میں خلع لینے کا حق رکھتی ہے. اچھا یہ لڑکی کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بینہا و بین اللہ کا معاملہ ہے، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ نفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان باقاعدہ کلیجہ چیر کے دکھا سکے کہ دیکھیں نفرت پوری ہو چکی ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لہذا اگر لڑکی کہے کہ مجھے اس لڑکے سے نفرت ہو چکی ہے تو اس کی بات مان لیں گے کہ ٹھیک ہے تمہیں نفرت ہو گئی ہے، پھر خلع ہو سکے. نمبر ون ریزن. پھر عام طور پر جہاں جہاں سے خلع دی جاتی ہے، جن جن مقامات پر خلع دی جاتی ہے، ان میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ لڑکی والوں نے جا کے درخواست دائر کی کہ لڑکا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ساس یہ کرتی وہ کرتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ طلاق بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، لہذا ہم خلع لے لینا چاہتے ہیں. تو جہاں جس ادارے میں بھی یہ لڑکی والے جاتے ہیں، پھر لڑکی والوں کے کہنے پر وہ ادارہ لیٹر لکھتا ہے لڑکے کو اور لڑکے والوں کو کہ بھائی آ جائیے، آپ کا کیس ہے، ہم کیس سنیں گے، اس کے بعد طے کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اور عام طور پر ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ لیٹر لکھا وہ نہیں آیا، دوسرا لیٹر لکھا پھر وہ نہیں آیا، پھر تیسرا ریمائنڈر ڈالا پھر وہ نہیں آیا، وہ آتا ہی نہیں، اس کو تو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہذا ریمائنڈر پر ریمائنڈر ڈالتے جائیے وہ آئے گا نہیں. پتا چلا کہ چھ مہینے، آٹھ مہینے، سال بھر اس طرح سے گزار دیا، اس کے بعد بھی اگر وہ پلٹ کے نہیں آیا، کچھ دوسرے ذرائع سے بھی بلانے کی کوشش کی، فون کے ذریعے سے، کسی دوسرے توسط سے بلانے کی کوشش کی، مگر لڑکا نہیں آیا. جو عام جنرل کیسز ہو رہے ہیں اس کی مثال میں نے زیادہ پیش کر رہا ہوں، وہ نہیں آیا،
تو اب یہ ادارے والے کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ لیٹر لکھا تھا لڑکے کو, وہ نہیں آیا, فلاں تاریخ کو دوسرا ریمائنڈر بھیجا تھا نہیں آیا, پھر ہم نے دوبارہ اس کو لیٹر بھیجا تھا نہیں آیا, پھر ہم نے فون کروایا تو نہیں آیا, ہم نے رجسٹری بھیجی تو رجسٹری واپس کر دی, فلاں ہوا فلاں ہوا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب فلاں بورڈ نے یہ طے کیا ہے کہ لڑکی کو خلع دی جاتی ہے, لہذا فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں خلع کا صیغہ جاری کر دیا گیا. یاد رکھیے یہ غلط ہے, یہ خلع غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ دوسری شرط پوری نہیں ہو رہی. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ خلع دینے میں باقاعدہ لڑکے کے ساتھ بارگیننگ ہو, نیگوسیشن ہو کہ لڑکی یا لڑکی والے کتنے پیسے دیں گے تو اس کے بعد وہ خلع دینے کے لیے تیار ہوگا. وہ خلع دینے کے لیے تیار ہوگا کا مطلب ہے کہ خلع دینے کا رائٹ پھر اسی کو ہے, لڑکی خود بخود خلع نہیں لے سکتی ہے. لڑکی یہ زیادہ کر سکتی ہے کہ اسے پیسے دے کا مطلب ہے کہ میں نے تمہیں مہر معاف کی, آدھی مہر معاف کی, یا چلیں مہر کی رقم بہت چھوٹی ہے تو مثلا میں تمہیں 50,000 روپے دیتی ہوں, تم مجھے خلع دے دو. اب یہ باقاعدہ نیگوسیشن ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کے درمیان جس میں پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پیسے کے بغیر خلع نہیں ہو سکتی, یاد رکھیے. اگر یہ پیسہ انوالو نہ کیا جائے اور بغیر پیسے کے خلع دے دی جائے تو یہ خلع باطل ہے. اسی لیے ایکچولی خلع میں ایک صیغہ نہیں ہے, طلاق میں ایک ہی صیغہ ہے. کسی بھی عورت کو طلاق دینا چاہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنا پڑے گا, انتی طالق, میں تمہیں طلاق دیے. یا اور بھی بہت سارے صیغے ہیں, یعنی میں نے بہت سمپل صیغہ آپ کے سامنے بیان کیا. انتی طالق کسی عورت کو کہیں اس کا مطلب ہے طلاق ہو جائے گی. وہ ایک صیغہ فقط لڑکا پڑھے یا لڑکے کا وکیل پڑھے کافی ہو جائے گا, طلاق ہو جائے گی. مگر خلع میں ایکچولی ایک صیغہ نہیں ہے. جیسے نکاح میں دو صیغے ہوتے ہیں, نکاح میں کیا ہوتا ہے, پہلے لڑکی یا لڑکی کا وکیل یعنی لڑکی کا مولانا وہ باقاعدہ اسٹارٹ لیتے ہیں, انکحتو موکلتی, میں نکاح کرتا ہوں اپنی موکلہ کا, اپنی موکلے کے نکاح سے یہ اسٹارٹ لیتا ہے. تو پھر لڑکے کے مولانا صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں, قبلت النکاح, میں نکاح کو قبول کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ دو طرح سے جس طرح سے نکاح ہوتا ہے, خلع کے صیغے میں بھی اصل میں دو طرح کے صیغے ہیں. دو طرح کے صیغے کس طرح سے؟ اس میں پہلے لڑکی کے مولانا باقاعدہ یہ کہیں گے کہ ہم نے خلع حاصل کرنے کے لیے اپنی موکلہ کی جانب سے اتنے پیسے دیے, تو لڑکے کا مولانا کہے گا کہ ہم نے اتنے پیسوں کے لیے اس کو خلع دینا قبول کیا. یہ باقاعدہ دو صیغے ہیں اور یہ دونوں طرف سے پڑھے جاتے ہیں تب جا کے خلع واقع ہوتی ہے, ورنہ خلع واقع نہیں ہوتی, ورنہ خلع نہیں بن سکتی. ہاں اگر دونوں کی جانب سے کوئی ایک وکیل بن جائے تو وہ نکاح میں بھی ہے. ایک مولانا صاحب لڑکے اور لڑکی کا اگر اکیلے نکاح پڑھانا چاہیں تو کوئی عرض نہیں, پڑھا سکتے ہیں. وہ لڑکی کی جانب سے بھی موکل بن گئے, وکیل بن گئے, لڑکے کی جانب سے بھی وکیل بن گئے, اور دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول کر رہے ہیں تو بات صحیح ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر خلع کے صیغے میں کسی ایک مولانا کو رکھا ہے جو لڑکی کی طرف سے پیسے دینے کی بات کر رہا ہے اور لڑکے کی طرف سے خلع دینے کی بات کر رہا ہے تو ایک مولانا کافی ہو جائے گا. مگر یہ ضروری ہے کہ صیغے کے درمیان میں جو جملہ کہا جا رہا ہے, جیسے نکاح کا جب صیغہ نہ پڑھا جائے, انکحتو موکلتی موکلک, یہ والا صیغہ اگر نہ پڑھا جائے تو باقی جتنے کام ہو جائیں گے وہ سب کے سب حرام ہیں, سب کے سب گناہ کبیرہ بن جائیں گے. فقط اس صیغے کی وجہ سے وہ سارے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ سارے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ یہ سارے کے سارے کام بہت ثواب کے کام بن جاتے ہیں. عجیب بات ہے, پروردگار کی مسئلہ دیکھیے. ایک صیغے نے نہ صرف اس ساری حرمت کو ختم کر دیا بلکہ حرمت کو ختم کرنے کے بعد بہت بڑا ثواب کا کام بنا دیا اسے. یہ صیغہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو مکمل حرام چیز کو مکمل حلال بنا رہا ہوتا ہے. یہی معاملہ خلع کے صیغے کا ہے کہ خلع کے صیغے میں باقاعدہ یہ پڑھا جانا چاہیے کہ لڑکی نے اتنے پیسے دیے, پیسے باقاعدہ مینشن کرنے پڑتے ہیں کہ اتنے پیسے دیے تو لڑکے نے اس کے عوض خلع دی ہے, تب جا کے یہ خلع مکمل ہوتی ہے. اس طرح سے اگر کوئی بورڈ بیٹھے بیٹھے خلع کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے لگ جائے تو لڑکے کو تو پتا نہیں, اس کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے, اور پیسے کی وہ بات بھی طے نہیں ہوئی ہے, کوئی مسئلہ بھی طے نہیں ہوا, تو یہ بغیر لڑکے سے کسی نہ کی بات چیت کیے ہوئے جو دھڑاڑ خلا کے سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں, یہ خلا قابل قبول نہیں ہوتی, یہ خلا بیکار ہے. اچھا اگر صحیح خلا ہو جائے, یہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی کہ جو لڑکیاں بھی, سارا مسئلہ پیش آتا ہے لڑکی کو اس معاملے میں, لڑکے کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خلا لینے کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا نا کہ لڑکا دوسری شادی کر لے گا, لڑکی اور ایک شادی کر لے گی. یہ دونوں اگر الگ الگ شادیاں کر لیتے ہیں تو لڑکا اگر دوسری شادی کر لیتا ہے, اگر یہ پہلی بیوی ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کر لیتا تو دوسری شادی اس کی غلط نہیں تھی, ٹھیک تھی اس کی شادی, کوئی قباحت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر یہ تیسری شادی بھی کر لیتا تو کیا حرج تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسری کے ساتھ بھی کھلا کے جھگڑا چل رہا ہے مسئلہ, تیسری شادی کر لی اس نے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب لڑکی دوسری شادی کرنے جا رہی ہے, ہم نے کہا کہ اگر اس طرح سے کھلا دی گئی ہے تو یہ کھلا صحیح نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا, اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی کھلا صحیح نہیں تھی, اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ ابھی پہلے شوہر کی بیوی ہے اور پہلے شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے. اب تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, اب تو بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا. سارے فقہا, کن کن کے نام میں لوں, آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی, آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی, آیت اللہ العظمیٰ سید علی گلپیگانی, نہیں سید نہیں تھے وہ, گلپیگانی صاحب, آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی, آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, آیت اللہ العظمیٰ سید جواد تبریزی, آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی, اور لمبی بہت بڑی فہرست علماء کی. سارے علماء کا قریب قریب متفقہ فتویٰ ہے یہ فتویٰ, کہ اگر ایک عورت ایک شادی پر دوسری شادی کر لیتی ہے, ایک شادی پر دوسری شادی, یہ مسئلہ خلا کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی طلاقیں غلط ہوئی ہیں, جنہوں نے کورٹ میں جا کے طلاق لے لی اور شرعی اعتبار سے وہ طلاق نہیں مانی گئی. جب شرعی اعتبار سے طلاق نہیں مانی گئی تو ایکچوئل وہ عورت پھر ابھی اپنے پہلے شوہر ہی کی بیوی ہے, نہیں مانی گئی وہ طلاق قابل قبول نہیں. تو اگر یہ خلا صحیح نہیں ہوئی, اگر یہ طلاق صحیح نہیں ہوئی, اس کے بعد اگر لڑکی نے دوسرا نکاح کر لیا, تو اتنے سارے بزرگ مراجع کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اب یہ والی عورت اپنے دوسرے شوہر پر حرام ہے, دوسرے شوہر پر حرام ہے. اور دوسرے شوہر پر حرام ہے کا مطلب کیا ہے, یہ جن جن جگہ پر میں نے مسائل بیان کیے تھے, ایک بحران برپا ہو گیا تھا بڑا, ایک جن جن لڑکیوں کی خلا ہوئی تھی یا جن جن لڑکیوں کی طلاق ہوئی تھی تو مصیبت میں پڑ گئی تھی. اچھا مجھے بھی بعد میں افسوس ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین مسئلہ تھا اور لوگوں کو نہیں پتا تھا, نہیں معلوم تھا لوگوں کو. ہوا کیا کہ اب انہوں نے دوسری شادیاں کر لی, جب دوسری شادیاں کر لی, سارے مجتہدین کا فتویٰ یہ کہ دوسری والی شادی غلط ہے. اچھا دوسری والی شادی غلط ہے, اب معاشرے میں کیسے آدمی کیسے لوگوں کو بتائے, کیا کریں؟ اچھا ابھی ابھی اگر شادی ہوئی ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے, لیکن فرض کیجیے کہ دوسری شادی کے نتیجے میں چار بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ چار بچے بھی پیدا ہو جائیں تب بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ دوسری شادی غلط ہے. اللہ اکبر, یہ دوسری شادی ہے وہ, چار بچے کے بعد بھی دوسری شادی غلط ہے. اچھا اب کوئی نہ کوئی فیس سیونگ راستہ نکالتے ہیں لوگ کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ, کوئی نہ کوئی فیس سیونگ راستہ نکالو اس میں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے. تو آپ کسی عالم سے رابطہ کر کے اگر وہ سوال کریں کہ اچھا اگر یہ دوسری شادی غلط ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں؟ شادی غلط ہے کا مطلب ہے کہ دوسرے شوہر سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر طلاق کے وہ الگ ہو جائے. شادی ہی غلط ہے تو طلاق کی کائی کی ضرورت پڑے گی, لہذا طلاق کی بھی ضرورت نہیں. اچھا دوسرے شوہر سے ہم اپنی بچی کو الگ کر دیتے ہیں, اور جو پہلے شوہر کی آپ کہہ رہے ہیں کہ خلا صحیح نہیں ہوئی یا طلاق صحیح نہیں ہوئی, اگر ہم خلا اور طلاق کو صحیح کروا لیں, بھائی بہت پرانی بات ہو گئی, دس سال بارہ سال پندرہ سال بیت چکے ہیں, اب وہ بہت پرانی بات ہو گئی, ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ہمارے بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اب ہم ان سے جا کے کہتے ہیں کہ آپ خلا دے دیجئے, یا مثلا خلا کے لیے جو بارگیننگ کرنا تھی پیسوں کی وہ بارگیننگ کر لیجئے, یا ڈائریکٹ وہ طلاق ہی دے دیں, کسی طرح سے شرعی اعتبار سے سیپریشن ہو جائے، چاہے صحیح خلا کے ذریعے سے ہو جائے یا صحیح طلاق کے ذریعے سے ہو جائے، پہلے شوہر سے صحیح طرح سے سیپریشن ہو جائے، پھر جب وہ سیپریشن ہو گیا پھر ہم دوبارہ اس شوہر سے ان کا نکاح کر دیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر دوبارہ اسی شوہر سے ہم نکاح کر دیں اور بالکل کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا. اچھا اندر ہی اندر یہ معاملہ اگر کرنا چاہیں تو بالکل آسانی سے ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں پتہ چلے گا کسی کو، چپکے چپکے اگر ایسا کر لیں گے. جواب یہ کہ نہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرض کیجئے کہ دوسرے شوہر نے، جو پہلا شوہر تھا وہ بہت اچھا آدمی بن گیا اور اس نے جو چاہا آپ نے اس کے مطابق وہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آپ نے کہا طلاق دے دو، طلاق دینے کے لیے تیار ہو. آپ نے کہا صحیح پراپر خلا دے دو، صحیح پراپر خلا دینے کے لیے تیار ہو گیا. جیسا آپ نے کہا ویسا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے مطابق صحیح خلا صحیح طلاق ہو بھی گئی، شرعی اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ کیا ہے، کیا خرابی ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اگر ایک عورت ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو یہ دوسرا شوہر فقط حرام نہیں ہو جاتا ہے، یہ حرام محبت ہو جاتا ہے. حرام محبت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، اس شخص سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا زیادہ کریٹیکل مسئلہ ہے. اگر معاشرے میں یہ مسائل نہ معلوم ہو تو بیچاری لڑکیاں زیادہ پھنسیں گی. اس نے دوسری شادی کر لی، تیسری شادی کر لی، اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں. اسلام نے اس کو چار شادیوں کی اجازت دی، اس لیے وہ تو پھر بھی کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا، شرعی اعتبار سے بالکل بچ جائے گا. لیکن لڑکی کدھر جائے گی؟ اب اگر چار بچوں کے ساتھ یہ کہا جائے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو تو ان بچوں کا کیا، گھرانے کا کیا؟ سمجھ لیجیے کہ یہ تو جیتے جی موت واقع ہو جائے گی اس کی. اس کے لیے تو زیادہ آسان یہ ہوگا کہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر چلی جائے، حالانکہ بیچاری کو کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس نے سب کچھ اپنے ماں باپ کے کہنے پر یا اپنے بزرگوں کے کہنے پر کیا تھا، مگر اس کے باوجود اس مصیبت میں جا کے پھنس گئی فقط اس وجہ سے کہ خلا کا صحیح مسئلہ سمجھا نہیں تھا، خلا کا صحیح مسئلہ سیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے اس مسئلے میں آ کے یہ پھنس جاتے ہیں. اچھا اب جو صورتحال ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ طلاق ہو گئی دو سال چار سال پانچ سال کے بعد، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں بھائی پھر دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، تو میں نے طلاق والے کیس میں یہ کہا کہ کوئی حرج نہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں نکاح ہو جائے گا، حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خلا والے میں اگر ایسی صورتحال ہو جاتی، فرض کیجئے کہ خلا صحیح ہو گئی، بالکل پرفیکٹ قسم کی خلا ہو گئی، اور پرفیکٹ قسم کے خلا ہونے کے بعد دو سال چار سال چھ سال کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جن لوگوں کے درمیان خلا واقع ہوتی ہے ان کے درمیان دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. جن کے درمیان طلاق واقع ہوتی ہے ان کا تو پھر آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، مگر جن دو کے درمیان خلا واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن کی طرح ہوتی ہے، یعنی تیسری طلاق کی طرح ہوتی ہے، ایک طلاق دو طلاق تین طلاق، وہ ہمارے یہاں تین طلاق دے دیتے تو آدمی قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص تین طلاق دے تو اس کے بعد پھر جو برادران اہل سنت کے آپ نے سنا ہوا ہے وہ بالکل ہمارے یہاں بھی آ جائے گا. فرق ہمارے میں برادران اہل سنت میں یہ ہے کہ اہل سنت کے یہاں تین طلاق ایک ہی جھٹکے میں ہو سکتی ہے، طلاق 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 ایک ہی جھٹکے میں ہو جائیں گے، اس کے بعد حلالہ چاہیے. ہمارے یہاں ایک جھٹکے میں تین طلاق نہیں ہو سکتی، پہلے طلاق ہوگی اور پچاس شرائط کے ساتھ، وہ پہلے پچاس شرائط پورے کریں، پھر درمیان میں عدہ ہوگا، وہ عدہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا، اس کے بعد دوبارہ طلاق ہوگی، اس کے بعد دوبارہ عدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی. تین مرتبہ اگر اس طرح سے یہ پروسیس گزرے اور تین مرتبہ طلاق ہو جائے تو پھر ہمارے یہاں بھی حلالے کی ضرورت پڑتی ہے. تین طلاق کے بعد جس طرح سے ہمارے یہاں حلالے کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں خلا میں ایک ہی مرحلے میں حلالے کی ضرورت پڑ جائے گی. تو اگر کسی کے درمیان خلا واقع ہوئی ہے اور پھر دوبارہ یہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو اب نکاح نہیں کر سکتے، اب درمیان میں حلالہ چاہیے، اس کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکے گا. یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس لیے گزارش کی ہیں کہ معاشرے میں چیزیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خلا طلاق خلا طلاق، اور لوگوں کے کچھ لوگوں نے بزنس کھول لیا، ان کے بزنس بھی بڑے زبردست چل رہے ہیں. تو یہ بات پیش نظر رکھیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. مسائل جاننے کے حوالے سے علماء سے کم از کم اس معاملے میں ضرور ڈسکشن کر لیا جائے طلاق اور خلا کے کیس میں کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ پرفیکٹ طلاق ہو یا پرفیکٹ خلا ہو, تاکہ آئندہ کم از کم لڑکی کو پریشانی نہ ہو, لڑکے کو تو کوئی پریشانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد عالم. کل ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بات بہت کم ہو, چونکہ امام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, تو چاند کا مسئلہ بھی میں اس سال بڑا اہم سمجھ رہا ہوں, اس لیے کہ یہ سرف اٹھکل مسئلہ ایسا ہے کہ چاند کے موقع پر جو دیندار افراد ہوتے ہیں ان کے روزے کے بارے میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ روزے کی عبادت کریں یا نہ کریں. ایک مسئلہ کئی سالوں سے بیان ہو رہا ہے, آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آ جائے تو آپ کو چاند مان لینا ہے. اچھا, اس سال کا جو فورکاسٹ, چاند کا جو فورکاسٹ ہے, اب یہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے لہٰذا اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر یہ اتنی ترقی کر جائے کہ ایگزیکٹلی ایسے بتا سکے جیسے ہمارے مغرب کا ٹائم بتاتی ہے, ہمارے فجر کا ٹائم بتاتی ہے یہ ٹیکنالوجی, ظہر عصر کا ٹائم بتاتی ہے, اگر یہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے چاند کے بارے میں بتانے لگے تو ہم چاند پر بھی ڈیپینڈ کریں گے, اس ٹیکنالوجی پر چاند پر بھی ڈیپینڈ کریں گے. مگر چاند کے حوالے سے یہ ٹیکنالوجی ابھی اتنی ڈیپینڈ, اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی ہے کہ ایگزیکٹ ریزلٹ دے جیسے مغرب عشاء کی نماز کے وقت کا ریزلٹ دیتی ہے, اتنا ایگزیکٹ ریزلٹ نہیں دے سکتی. تو جو فورکاسٹ ہے وہ کیا ہے کہ چاند بدھ کو, بدھ کا مطلب یہ ہوا کہ 28 تاریخ, 28 رمضان, 28 رمضان کی رات کو دنیا کے ایک حصے سے چاند دیکھا جا سکے گا, فورکاسٹ یہ ہے. مگر دنیا کے جس حصے سے یہ چاند دیکھا جا سکے گا وہ اتنا چھوٹا حصہ ہے اور اتنے برفانی اور سمندری علاقے میں کہ وہاں کوئی انسان بستا ہی نہیں, اتنے چھوٹے سے علاقے میں, اور بالکل تو بیکار ہے, چاند دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی وہاں پر, اور بہت محدود پیمانے پر, زمین کے بہت محدود پیمانے پر وہ چاند کیسے نظر. ساؤتھ پول کے بالکل چھوٹے سے حصے میں, ساؤتھ پول پر چاند نظر آئے گا, نہ وہاں کوئی رہتا ہے نہ وہاں کوئی چاند دیکھ سکتا ہے. تو ویسے تو عین چانس یہ موجود ہے کہ بدھ کو بھی اگر باقاعدہ دوربین سے اور بڑے بڑے اوزار لگا کے دیکھا جائے تو بدھ کے دن بھی چاند نظر آ جائے, لہذا وہ والا چاند بیکار ہے اس لیے کہ بہت تھوڑی دیر کے لیے نظر آئے گا اور بہت چھوٹے زمین کے حصے میں نظر آ رہا ہے اس لیے بیکار ہے. دوسرا جمعرات کا دن آ جاتا ہے, یہ ہوگا 29 کا روزہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جمعے کے دن 30 کا روزہ ہے. تو جمعے کے دن 30 کا روزہ کا مطلب ہے کہ 30 کا روزہ ہوگا یا عید ہوگی, یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. جمعرات کے دن چاند کہاں نظر آئے گا؟ جمعرات کے دن چاند زمین کے بہت بڑے حصے پر نظر آئے گا, اور جس بہت بڑے حصے پر نظر آئے گا وہ کون سا بڑا حصہ ہوگا؟ وہ زمین کا سدرن سیمی اسفیئر ہے, زمین کا نچلا حصہ جتنا ہے اس حصے میں چاند نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, زمین کے اس حصے میں چاند نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریب قریب پورے افریقہ میں چاند نظر آئے گا, آسٹریلیا میں چاند نظر آئے گا, ساؤتھ امریکہ میں چاند نظر آئے گا, ان سارے کنٹریز میں چاند نظر آئے گا. افریقہ کے بہت سارے کنٹریز والے عید منا سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے کنٹری میں چاند نظر آئے گا. آسٹریلیا والے, ساؤتھ امریکہ والے, نارتھ امریکہ کی بات نہیں کر رہا, یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا, ساؤتھ امریکہ میں بھی بہت سارے کنٹریز والے چاند دیکھ سکیں گے. سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ پاکستان میں چاند نظر آئے گا کہ نہیں نظر آئے گا. اچھا, اب یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی, اگر کمپلیٹ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہوتی تو ہم یہاں پر بھی ٹیکنالوجی کی مدد لیتے اور اس کے حساب سے ڈیسیجن لے لیتے کہ بھائی چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس انداز سے چاند کا گراف دکھایا گیا ہے وہ پاکستان سے ذرا سا نیچے, پاکستان سے ذرا سا نیچے کا مطلب ہے کہ انڈیا کے کچھ پورشن میں تو چاند نظر آئے گا, سدرن پورشن میں, انڈیا کے جو ساؤتھ پورشن ہے اس میں تو چاند نظر آئے گا. پاکستان کا جو سدرن پورشن ہے وہی کراچی ہے, نچلا حصہ پاکستان کا یہ کراچی ہے, کراچی سے ذرا سا نیچے ذرا سا نیچے کا مطلب یہ ہوگا کہ کراچی سے ایک 200 کلومیٹر کے فاصلے پر نیچے وہاں چاند نظر آئے گا. کراچی میں بھی نظر آنے کا چانس ہے مگر ساری کنڈیشن بالکل پرفیکٹ اور ایکسلنٹ ہو تو عین ممکن ہے کہ کراچی میں بھی چاند نظر آ جائے. اگر ساری کنڈیشن بالکل پرفیکٹ ہو ایکسلنٹ ہو, مگر ایسا ہوتا نہیں. اچھا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن لوگوں کے یہاں تو چاند نظر آ ہی جاتا ہے کچھ چاہیں یا نہ چاہیں. ایک جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں, کسی نے یہاں سعودی عرب, یہاں سے سعودی عرب فون کیا, کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں چاند نظر آ گیا. اس نے کہا کہ بادشاہ کے محل میں تو نظر آ گیا, آسمان میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر چاند ہر صورت میں نظر آ ہی جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کس چاند کو فالو کرنے والے ہیں, بہرحال ان کو چاند نظر آ ہی جاتا ہے. تو پاکستان ہی کے کچھ علاقے کے لوگ تو ضرور عید منا لیں گے, مگر سوال یہ کہ ایکچوئل چاند نظر آئے گا؟ اچھا ان علاقوں میں تو بالکل ہی نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ نارتھ کے علاقے ہیں. ساؤتھ کا علاقہ کراچی کا علاقہ ہے, اگر نظر آنے کی کوئی پاسبلٹی ہے بھی تو کراچی میں یا ساؤتھ کے جتنے علاقے ہیں اس میں نظر آنے کی پاسبلٹی ہے, اور وہ بھی فقط پاسبلٹی ہے جب ساری کنڈیشنز آئیڈیل ہوں تو شاید نظر آ سکتا ہے, ورنہ عام حالات میں وہ چاند نظر نہیں آئے گا. اب جب ایسی صورت حال ہے تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ طوفان تو اٹھنے والا ہے. کیوں؟ آیت اللہ خوئی والوں کے لیے تو مسئلہ آسان ہے, پوری دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آ جائے وہ عید منا سکتے ہیں. تو دنیا کے بہت بڑے حصے میں چاند نظر آ جائے گا جمعرات والے دن, شب جمعہ میں چاند نظر آ جائے, چنانچہ وہ جمعے کے دن عید منانا چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ دنیا کے بہت سارے حصوں میں چاند نظر آ چکا ہوگا. اصل مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی والوں کا. اچھا آیت اللہ سیستانی والوں کا مسئلہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ کھا پی رہے ہوتے ہیں اور بچے بےچارے منہ سکڑے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ماں باپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے. اگر بچے وقت کر رہے ہیں کہ کھا رہے ہوتے اور ماں باپ کو بھوکا رہنا پڑتا تو ماں باپ سہ جاتے یہ والی تکلیف, مگر معاملہ الٹا ہوتا ہے, بچے بےچارے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بھی چھپ چھپ کے ادھر کونے گھسنے میں چھپ چھپ کے کہیں کھانا پینا پڑتا ہے بچوں سے. تو اب ایسی صورت میں آیت اللہ سیستانی کے یہاں قوی امکان یہ موجود ہے کہ جمعرات کو پاکستان میں چاند نظر نہیں آئے گا. زیادہ امکان یہ موجود ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ ایکسلنٹ کنڈیشن بہت کم مقام پر ہوتی ہے, چاند نظر نہیں آئے گا. چنانچہ ان کو جو آیت اللہ سیستانی کے فتاوا پر عمل کر رہے ہیں ان کو جمعے والے دن بھی روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا جمعے والے دن جو روزہ رکھنا پڑے گا, مگر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن میں پاسبلٹی موجود ہے کہ وہاں چاند نظر آ بھی جائے, ایسے علاقے موجود ہیں. اب آپ کو یہ پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ کون سے علاقوں سے گواہیاں آئی ہیں, گواہیوں کے پیچھے لوگ بہت پڑھنے لگے, کون سے علاقے سے گواہی آئی ہے. اگر فرض کیجئے کہ وانا وزیرستان سے گواہی آئی ہے تو وہاں تو ویسے ہی چاند ہو جائے گا, مگر وہ گواہی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی, وہ گواہی ہمارے لیے بیکار ہے. ان کے یہاں تو ویسے ہی چاند کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیں گے, مگر ہمارے لیے بیکار ہے. اس لیے کہ چاند نظر آنے کے چانسز ساؤتھ میں اور گواہی آ رہی ہے بالکل نارتھ والے ایریا سے, تو یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ممکن ہوا کہ چاند نیچے نظر آنا چاہیے وہ اوپر والے حصوں میں چاند نظر آ گیا, یہ کیسے پاسبل. تو آیت اللہ سیستانی والوں کے لیے جو عام طور پر طریقہ کار بتایا جاتا وہی ہے کہ یا تو وہ سفر اختیار کریں اور اس روزے کی قضا کریں, یا پھر ایسی صورت میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے. ثابت ہونا ضروری ہے. ثابت ہونے میں بھی کیا ہے, دو عادلوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے. دو عادل کی گواہی جب تک نہ ملے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا. اب یہ اتنے سارے لوگوں کو جو فون کیا جاتا ہے, اتنے سارے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے, رات خراب کی جاتی ہے, دوسروں کا ٹائم بھی خراب کیا جاتا ہے, اس میں آسان طریقہ آیت اللہ سیستانی والوں کے لیے یہ ہے کہ اس دن اگر یہ روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے کے بعد گرمیوں کے دن ہے اس لیے رضائی توڑ کے نہیں سو سکتے, چادر اوڑھ کے سو جائیں بس, تو تیسرے روزے کا جو ثواب ہے جس کا ثواب سب سے زیادہ بتایا گیا ہے, اب دیکھیے گا ثواب باقاعدہ مفاتل جنان میں پہلے روزے کا اتنا ثواب, دوسرے روزے کا اتنا ثواب, تیسرے کا اتنا ثواب, تیسویں روزے کا ثواب سب سے زیادہ بتایا گیا, تو تیسویں روزے کا ثواب حاصل کر لیں گے. لہذا اگر کسی اعتبار سے کوئی شخص سحری کر کے سو جاتا ہے اس دن روزہ رکھ لیتا ہے اور آخر تک پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا یہ روزہ بالکل صحیح مان لیا جائے, اور اس کو کسی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ وہ مورد ہے کہ جس میں لوگ اتحاد کو تلاش کر رہے ہیں جبکہ اتحاد کو تلاش کرنے کے دوسرے بہت سارے مورد ہیں وہاں تلاش نہیں کیا جا رہا ہے. بہت سارے دوسرے مورد ہیں وہاں اتحاد تلاش کیا جانا چاہیے مگر وہاں اتحاد تلاش نہیں کیا جا رہا. بہت سارے دوسرے مورد کیا ہیں؟ ہم شیعہ اور سنی کی الگ الگ مسجدیں بنا رہے ہیں, ان کی بھی مسجدیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان کی مسجد کو بم دھماکوں سے اڑا نہیں سکتے, ہماری مسجد بھی ان کے لیے قابل احترام ہے. وہ ایک چھوٹا سا طبقہ چھوڑے جو پاگل قسم کا ہے طبقہ, جو 0.1% طبقہ ہے وہ تو سب کی مسجدوں کو اڑا رہا ہے, وہ تو اپنی بھی مسجدوں کو اڑا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے. لیکن ان کے یہاں بھی ہماری مسجد میں قابل احترام. یہ اتحاد کا بہت بڑا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں مسلمان ایسا کرتے کہ شیعہ جا کر سنی مسجدوں میں نماز پڑھیں اور سنی آ کر شیعہ مسجدوں میں نماز پڑھیں. کوئی ارے اگر جماعت کی نماز میں مسئلہ ہو رہا ہے آغاز کرنے کے لیے, اسٹارٹ لینے کے لیے ہم فرادا نمازیں پڑھیں. بھائی ہمیں اگر فرادا نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم اتنے دور سے اپنا گھر کراس کر کے خراسان تلاش کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارے بالکل محلے میں ہماری گلی میں سنی مسجد موجود ہے, وہاں نماز پڑھ لیں. اگر یہ گراؤنڈ تلاش کر لیا جائے ایک ساتھ نماز پڑھنے کا تو اتحاد کا اس سے بڑا کوئی اور گراؤنڈ ملے گا ہی نہیں آپ کو. نماز کا گراؤنڈ اگر اتحاد کے لیے یہ والا گراؤنڈ تلاش کر لیا جائے تو سب سے بڑا گراؤنڈ ہے یہ. آئیے اس کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں ہم. اگر یاد رکھیے اتحاد کی لمیٹیشنز ہیں, کہاں کہاں اتحاد ہوگا. تمام مجتہدین نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ اگر نماز جماعت پڑھنا چاہتے تو نماز جماعت بھی پڑھنے کی اجازت ہے. ایک طریقہ کار بتایا کہ آپ ان کے ساتھ نماز جماعت بھی پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, مگر لمیٹیشن ہے. آپ ان کے ساتھ مغرب کی نماز جماعت نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ مغرب میں ہمارا وقت نہیں ہوا. ہمارا مغرب کا وقت تھوڑی دیر میں بعد ہوتا ہے, لہذا ان کے ساتھ مغرب نہیں پڑھ سکتے. یہاں تو نہیں پڑھ سکتے, مکہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے, مدینہ میں بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ پڑھنے کی اجازت نہیں. تو جہاں جہاں اتحاد کی گنجائش ہے وہاں پورا اتحاد نکالیں, کوئی حرج نہیں. مگر جہاں اتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ ضرورت بھی نہیں ہے اتحاد کی, بھائی اگر فرض کیجئے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے ایک کار خیر انجام دیا ہے, اور اگر فرض کیجئے کہ دوسرا ایک شخص عید منا رہا ہے اور عید کے اعتبار سے عید کے اعمال کو انجام دے رہا ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے اعتبار سے اچھا کام کر رہا ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی خرابی نہیں. چنانچہ اتحاد کا مورد جہاں نہیں ہے وہاں اتحاد تلاش کرنے سے خود ہمیں نقصان ہوگا. ہم جتنا وہاں اتحاد کو تلاش کرنا چاہیں گے, یہ بالکل ایسی کیفیت ہے کہ آپ میگنیٹ کو پکڑیں اور میگنیٹ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر آئیں, ایک نارتھ پول ہو ایک ساؤتھ پول ہے, صحیح ڈائریکشن میں لے کر آئیں, یہ زبردست طریقے سے دونوں کو اٹریکٹ کریں. لیکن اگر آپ ان کا ڈائریکشن بدل لیں, پہلا بھی نارتھ پول ہے اور دوسرا بھی نارتھ پول ہے, ان دونوں نارتھ والے کو آپ ملانے کی کوشش کریں گے, زبردستی اتحاد کرنے کی کوشش کریں گے, تب بھی اتحاد ہوگا نہیں. نہ صرف اتحاد نہیں ہوگا بلکہ صاف صاف پتا چلے گا, اظہار ہو جائے گا کہ بھائی ان کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا, یہ نارتھ پول والوں کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا, امپاسبل بات ہے. تو صاف صاف جہاں اظہار ہو رہا ہے کہ یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا وہاں زبردستی اتحاد کرنے کی کوشش کریں, یہ دین کا طریقہ کار نہیں ہے. اتحاد بین المسلمین بہت اچھی چیز ہے مگر یہاں تو مسئلہ کھڑا ہو گیا اتحاد بین المومنین کا, اس لیے کہ آپس کے مجتہدین کے پتاوا کہ اختلاف کا مسئلہ ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ اتحاد کا مورد نہیں ہے تو بلا وجہ کی یہ کانفرنسز کھڑی نہ کی جائیں. یعنی یہ اس لیے بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر دیے کہ علماء کی میٹنگ بلانے لگیں, وہ کانفرنسز کرنے لگیں, وہ ماہر فلکیات کو بلانے لگیں, سب مل کے طے کریں سب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ ساری باقاعدہ اس طرح کی کاوشیں ہونے لگی. اگر یہ کاوشیں اس انداز کی ہوتی کہ مثلا سب کے سب ایک مجتہد کے فتوے پر عمل کر رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, فتوا ہی مختلف ہے مجتہد کا. آیت اللہ خوئی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آسٹریلیا میں بھی چاند نظر آ گیا ہے تو آپ کو عید منانی ہے, مگر آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ اگر پشاور میں چاند نظر آ گیا تو آپ عید نہیں منا سکتے, اس لیے کہ پشاور بہت فاصلے پر ہے, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں آپ عید نہیں منا سکتے. تو اب ایسی صورت میں جب مجتہدین کے فتاوی اتنے مختلف ہیں تو پر یہاں اتحاد کی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ یہ کانفرنسز کرنا, یہ میٹنگیں بلانا اور یہ علماء کو جمع کرنا اور ماہر فلکیات والوں کو جمع کرنا, ان ساری چیزوں کے بجائے اصل نقطے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہے. جو مجتہد کا فتویٰ ہے تو سب اس کے مطابق عمل کریں, بس بات ختم ہو گئی. جیسا کہ شب قدر میں ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، شب قدر کے لیے کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، شب قدر کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے کو ٹیلی فون نہیں کر رہے ہوتے، شب قدر کے لیے باقاعدہ علماء کی میٹنگیں نہیں بلائی جاتی. شب قدر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اگر آیت اللہ خوئی کا ایک دن پہلے روزہ شروع ہو گیا ہے تو ان کی شب قدر بھی ایک دن پہلے ہے. وہ شب قدر 19 تاریخ ایک دن پہلے منائیں گے، 21 تاریخ ایک دن پہلے منائیں گے، 23 کے اعمال ایک دن پہلے کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سب اپنے وہاں. جو آیت اللہ خوئی والے وہ اپنے اعتبار سے شب قدر کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو دوسرے مشتہدین والے ہوتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے شب قدر کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خرابی نہیں، دونوں نے بالکل صحیح کیا، کوئی خرابی نہیں، کوئی قباحت نہیں. چنانچہ عید کا معاملہ بھی اس طرح سے، اس میں کسی میٹنگ اور یہ بنا ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں اپنے مشتہد کے مسئلے پر عمل کرنا ہے تو اس کے تحت اگر عمل کیا جائے گا سارا پرابلم سالو ہو جائے گا. جو شخص عید منا کر عید کی نماز پڑھ کے عید کے اعمال کر رہا ہے وہ بھی کار خیر کر رہا ہے، ثواب کا کام کر رہا ہے. اور جو شخص ان ساری چیزوں کے بجائے خود روزہ رکھ کے روزے کی عبادت کا ثواب حاصل کر رہا ہے وہ بھی کار خیر کر رہا ہے، دونوں پروردگار کی اطاعت کر رہے ہیں، اس میں کسی نہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی نہ کوئی خبات نہیں. آخری بات، بس آیت اللہ خامنائی کا ایک خصوصی مسئلہ ہے جو کسی مشتہد کا نہیں، بالکل ایک خصوصی مسئلہ آیت اللہ خامنائی کا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ عام مشتہدین کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے چاند نہ دیکھیں اس وقت تک چاند نہیں مانا جائے گا. ایسا چاند ہونا چاہیے جو آنکھوں سے نظر آئے. اگر چاند ہے، حقیقت میں وہ چاند ہے، مگر عام نیکڈ آئی سے وہ چاند نظر نہیں آ رہا تو نہیں مانا جائے گا، وہ چاند قابل قبول نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنائی کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح چاند دیکھنے کے بجائے اگر ہم اسپیشل قسم کی دوربین لے آئیں اور اسپیشل قسم کی دوربین ہی سے وہ چاند نظر آئے، نیکڈ آئی سے وہ چاند نظر نہ آئے، عام نگاہوں سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو چاند نظر نہ آئے، لیکن وہ باقاعدہ دوربین سے دیکھا جائے تو چاند نظر آ جائے، تو آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں پھر اس صورت میں بھی چاند مان لیا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ فقط ہماری نگاہوں سے وہ چاند نظر آئے، بلکہ وہ دوربین اور دوسرے جو آلات ہیں ان آلات کی مدد سے بھی اگر وہ چاند نظر آ جاتا ہے تو ان کے یہاں چاند ثابت ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایران ایک دن ہم سے آگے، ان کے یہاں روزہ ایک دن آگے چل رہا ہے، ایران کے بعد عراق آتا ہے. اگر دیکھا جائے زیادہ ویسٹ میں، اب میں آپ کو جغرافی اور اسٹرونومی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، مگر طریقہ کار یہ ہے کہ جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، چاند اگر ہو جائے ایسٹرن کنٹریز میں چاند نظر آ رہا ہے تو سارے ویسٹرن کنٹریز میں چاند نظر آئے گا، طریقہ کار یہی ہے. تو ایسی صورت میں عراق ویسٹ میں ہے ایران کے، اگر ایران میں چاند نظر آ گیا تو پھر عراق میں چاند ضرور نظر آنا چاہیے. عراق میں چاند ضرور نظر آنا چاہیے، مگر عراق والوں نے چاند نہیں منایا، عراق والے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلنے. ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ عام نگاہوں سے وہ چاند نظر آنا چاہیے، عام نگاہوں سے چاند نظر نہیں آیا، جبکہ آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ یہ ہے کہ عام نگاہوں کی ضرورت نہیں، باقاعدہ دوربین اور باقاعدہ جو اپریٹس ہو انسٹرومینٹس اس کے لگائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کافی ہے، چاند مان لیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے وہ دوربین والا چاند دیکھ لیا اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک دن آگے چل رہے ہیں. تو اگر وہ ایک دن آگے چل رہے ہیں تو وہ آیت اللہ خامنائی کے فتوے کے تحت بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کے مرضی کے اعتبار سے بالکل صحیح کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آیت اللہ خامنائی کے ماننے والے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو بھی یہی والا رول اپلائی ہوگا، ان کے علاقے سے بھی اگر دوربین سے دیکھا جاتا اور وہ چاند نظر آ جاتا تو مان لیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا وہ چاند، پھر اس میں کوئی خرابی نہیں. چنانچہ آیت اللہ خامنائی کے مسئلے کو ذرا سا آغاز سیستانی کے مسئلے سے الگ ہوں گے سمجھنا پڑے گا، تب دونوں مشتہدین کے مسئلے ذرا بہتر طور پر سمجھ میں آ سکیں گے. چاند کے حوالے سے اور باقی حوالے سے میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ جو اہم اہم باتیں تھیں وہ میں آپ تک پہنچا دوں، اگر اس کے باوجود اگر کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو دوسرے علماء بھی موجود ہیں، ہم سے ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، مجھ سے معلوم کرنا چاہیں تو مجھ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سوال پرچی کی صورت میں بھیجنا دینا چاہیں تو کل دے دیجیے گا انشاءاللہ، دوبارہ اس پر جتنی وضاحت ممکن ہو سکے گی اتنی وضاحت انشاءاللہ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کریں گے. خدا بندہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے چاہتا معصومین کا واسطہ، ہمیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ سیام ماہ سیام کا مہینہ ہے, برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. ہماری عبادتیں جو مختصر طور پر ہم نے انجام دی ہیں اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کی جا سکیں, لیکن خدا بندہ تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. جیسی بھی ہماری عبادت ہے تو اپنی بارگاہ میں سے بالکل کامل بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا بندہ جو کوتاہیاں, لغزشیں, غلطیاں ان دنوں میں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں, ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما, بالخصوص شب قدر کی راتیں جو 1000 مہینے کے برابر ہیں, ان تمام راتوں میں پوری تندہی سے تیری جانب توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ رمضان تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. خدا بندہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تو تمام گناہگاروں کی مغفرت کر دیتا ہے. پروردگارہ اس ماہ رمضان میں ہمارے تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دے, ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دے. جب اس دنیا سے ہم اٹھیں تو ہمیں بالکل پاک و پاکیزہ بنا کر اس دنیا سے اٹھا. خدا بندہ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.